الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، سورہ مومنون کے دو رکوع ہم نے پڑھنے، تیسرے رکوع سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اور جیسے بات ہو رہی تھی کہ ان صورتوں میں توحید عملی کا ذکر ہے، ایک نظریاتی سطح پر اللہ کو ایک ماننا ہے اور ایک عملاً ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی فرما برداری کرنا، تو اس بات کو بہت زبردست طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ توحید عملی نامی کتاب موجود ہے، سورہ زمر سے لے کے سورہ شورا تک چار صورتوں کے حوالے سے توحید عملی کا ذکر ہے۔ جو ساتھی انٹرسٹ رکھتے ہوں تو ضرور پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو تاریخ سے عبرت کے ساتھ یہ تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، فرمایا کہ انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں۔ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو گزرے ان سے پہلے۔ کانوا ہم اشد منہم قوا، وہ کہیں بڑھ کر تھے ان سے قوت کے اعتبار سے۔ و آثار فی الارض، اور آثار کے اعتبار سے جو چھوڑ گئے پیچھے زمین پہ۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا۔ تو اللہ نے کیوں پکڑا انہیں، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ آتے تھے۔ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے کہ ان کے پاس آئے تھے رسول واضح دلائل کے ساتھ۔ فکفروا فاخذہم اللہ، بس انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ نے ان کی گرفت فرمائی۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے اللہ کی اس گرفت کی مثال بیان ہو رہی ہے اور آل فرعون کی سرکشی کا بیان ہے۔ ولقد ارسلنا موسیٰ، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، بے آیاتنا و سلطان مبین، اپنے معجزات دے کر اور واضح دلیل کے ساتھ۔ اور آل فرعون کا جو ہے بہتان کیا تھا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ الی فرعون و حامان و قارون، اور کس کی طرف؟ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، بس وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہیں اور بڑے جھوٹے ہیں۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ آگے فرعون کے پارلیمنٹ کا فیصلہ کی تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پس جب وہ لائے ان کے پاس دین حق ہماری طرف سے۔ قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، تو وہ کہنے لگے کہ قتل کر ڈالو بیٹوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ۔ واستحیوا نساءہم، اور زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں سازشیں کافروں کی مگر ناکام ہونے والی۔ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ ان لوگوں نے بنایا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وقال فرعون ذرونی، اور کہنے لگا فرعون کہ مجھے چھوڑو۔ اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، کہ میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو اور وہ پکارے اپنے رب کو، یعنی دیکھتے ہیں اس کا کون رب ہے، وہ مدد کے لیے پکارتا رہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، اب میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بدل ڈالے گا تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ اب دین کے ایک معنی نظام بھی ہوتے ہیں، تو جو نظام فرعون نے جاری کیا ہوا تھا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے، اس نے کہا مجھے ڈر ہے وہ یہ نظام ہی نہ بدل دے۔ او ان یظہر فی الارض فساد، یا وہ پھیلا دے زمین میں فساد۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا ذکر۔ وقال موسیٰ انی عصت بربی و ربکم، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یقیناً میں نے تو پناہ پکڑی ہے اپنے اور تمہارے رب کی۔ من کل متکبر، ہر متکبر سے۔ لا یؤمنو بیوم الحساب، جو ایمان نہیں رکھتا روز حساب کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، اور فرعون جو ہے وہ ان کی تعلیمات کو رد کر رہا ہے اور الٹا قتل کے در پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہاں سے جو ہے ذکر آ رہا ہے مومن آل فرعون کا، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ ایمان لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور جب یہ تیور دیکھے فرعون کے اور درباریوں کے کہ قتل ہی پر آمادہ ہو گئے، تو بہت ہی شاندار ایمان افروز تقریر کی ہے مومن آل فرعون نے، اور اپنی قوم کو سمجھایا ہے اور قوم کو بتایا کہ ایمان لاؤ موسیٰ علیہ السلام پر، مانو ان کی تعلیمات کو. اور بہرحال بعض مفسرین نے نام شمعون بیان کیا ان کا، اور یہ مومن آل فرعون، یہ فرعون کے رشتہ داروں میں سے تھے اور وہاں دربار میں موجود تھے، چنانچہ ان کا ذکر آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ تین حصوں میں ان کی تقریر ہے، اور ہر حصے پہلے نرمی سے انہوں نے بات کی، پھر اور سخت الفاظ استعمال کیے، پھر بالکل ہی کھل کر دعوت دی لوگوں کو ایمان لانے کی، بہت ہی شاندار انداز. تو مومن آل فرعون کا ایمان افروز خطاب، وقال رجل مومن، اور پھر بول اٹھا جو ہے ایک ایمان والا آدمی، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جس نے چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان، اتقتلون رجلا، اور وہ کہنے لگے کہ کیا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، کیا یہی جرم ہے بس موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ کہہ رہے میرا رب اللہ ہے تو تم قتل کر دو گے؟ یہی الفاظ بولے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، اور ایک بدبخت نے تو آپ کے گردن میں چادر ڈال کے بٹ دینا شروع کر دیے تھے، اور آپ کا جو ہے دم گھٹ رہا تھا، آنکھیں باہر آ گئی تھیں، اور بڑی مشکل سے دھکے دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور ساتھ ہی کہا اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ. اب دیکھیں کیا شاندار تقریر ہے، عقلی دلائل دیے انہوں نے پانچ کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہی برحق ہے. چنانچہ مومن آل فرعون نے فرمایا وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور یہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر. نمبر دو، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور اگر بالفرض یہ جھوٹے ہیں تو انہی پر ہے ان کے جھوٹ کا وبال. اور نمبر تین، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر ہیں یہ سچے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو پہنچ کر رہے گا تمہیں اس عذاب کا مزہ جس کا یہ وعدہ دے رہے ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا اور بڑا جھوٹا ہو. یا قومی، کتنا زبردست انداز ہے، کہنے لگے اے میری قوم، لکم الملک الیوم، آج تمہاری حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، تم ہی غالب ہو زمین میں، فمن ینصرنا، پس کون مدد کرے گا ہماری، من بعث اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ آ جائے ہم پر. تو قوم کو ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، عقلی دلائل ساتھ دے رہے ہیں. اب فرعون نے اس پر جو ہے ان کی گفتگو کو انٹرپٹ کیا. اب آپ دیکھیں گے جہاں وہ تقریر کر رہے ہیں فرعون بار بار درمیان میں جو ہے دخل اندازی کر کے ان کی وجہ سے جو لوگوں میں ایک سمجھ بوجھ پیدا ہو رہی ہے اور لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے اور بات سن رہے ہیں، تو فرعون جو ہے قطع کلامی کرتا جا رہا ہے. قال فرعون، فرعون کہنے لگا، ما اریکم الا ما ارا، میں نہیں دکھاتا تم کو مگر وہی جو میں خود دیکھتا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل رشاد، اور میں نہیں بتاتا تم کو مگر نہایت بھلائی کی راہ، یعنی میری بات مانو، ان کی بات باتوں میں نہ ہو. لیکن مومن آل فرعون نے اپنا خطاب جاری رکھا. اب آپ دیکھیں گے جوش اور جذبہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا، اور وہ جو نرم انداز تھا وہ تھوڑا سا تلخ ہو گیا. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یعنی مومن آل فرعون، اب نقلی دلائل دے رہے ہیں، پہلے عقل سے اب نقل، نقلی یعنی سابقہ قوموں سے. نمبر ایک، یا قومی انی اخاف علیکم، کہنے لگے اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، اس قسم کے عذاب سے جیسا آیا پچھلے گروہوں پر، مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود، جیسے کہ بری حالت ہوئی قوم نوح کی اور قوم عاد کی اور قوم ثمود کی، والذین من بعدہم، اور وہ قومیں جو ان کے بعد آئیں جیسے اہل مدین اور امورا اور صدوم والے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ نہیں چاہتا ظلم کرنا اپنے بندوں پر. اسی طرح دوسری مثال دی، ویا قومی، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک جو ہے چیخ و پکار کے دن سے، جب عذاب آئے گا تو تم چیخ و پکار کر رہے ہوگے، تو ایسی نوبت ہی نہ آئے. یوم تولون مدبرین، جس دن تم لوٹو گے پیٹ پھیر کر، ما لکم من اللہ من ناصر، اور نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کرتے نہیں ہیں اسے کوئی راہ بتانے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تیسری دلیل اب یوسف علیہ السلام سے دے رہے ہیں، اور آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے واضح معجزات کے ساتھ۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، بس ہمیشہ اسے تم شک کرتے رہے، مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اس دین کے بارے میں جو وہ لائے تمہارے پاس، حَتَّى اِذَا حَلَقَ، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے یعنی یوسف علیہ السلام، قُلْ تُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم کہنے لگے کہ ہرگز نہیں مبعوث فرمائے گا اللہ ان کے بعد کوئی رسول۔ كَذَلِكَ يُذِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح گمراہ فرماتا ہے اللہ ہر اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، شک کرنے والا ہو۔ تم کیوں شک کر رہے ہو، اللہ نے تو ایک کے بعد دوسرا نبی بھیجنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا، پھر کئی نبیوں کو بھیجا، بھی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی بات مانو۔ پھر چوتھی دلیل دی انہوں نے سابقہ قوموں میں سے، کہنے لگے الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر کسی کے دلیل کے جو ان تک پہنچی ہوں، قبر مختن عند اللہ، تو یہ بڑی بیزار کرنے والی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے، عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، ہر متکبر اور شرکس کے دل پر۔ آپ دیکھیں کتنا کھل کر قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، نبیوں کو جھٹلانے والے، حق کا انکار کرنے والے، ان کے دلوں پر تو اللہ مہر کر دیتا ہے، اور یہ تم اپنا تکبر اور سرکشی سے باز آؤ۔ اب دوبارہ انٹرپٹ کیا فرعون نے، اور خطا کلامی کر رہا ہے، اور جو ہے ان کی بات روک کا خود شروع ہو گیا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا حَامَان، اور فرعون کہنے لگا اے حامان، یہ اس کا وزیر تھا، ابنی لی سرحن، ذرا بناؤ میرے لیے ایک محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں پہنچ سکوں آسمانوں کے راستوں پر، اسباب السماوات، یعنی راستوں پر آسمانوں کے، فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جاگ کر دیکھ لوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، وانی لاظنہ کاذبا، اور میں تو خیال کرتا ہوں اسے جھوٹا۔ تو وہی بات کہ نیند سے گر بیدار ہوتا ہے محکوم کبھی، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو قوم متاثر ہو رہی ہے، بڑا جو ہے زبردست واس یہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہی جائیں۔ تو اس نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ذرا اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر آسمان پر جھانک کر دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا رب وہاں بیٹھا ہے یا نہیں، اور جو ہے مجھے تو لگتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب کب وہ محل بنے گا، کتنے سالوں میں وہ اوپر چڑھے گا، کب جا کے بتائے گا، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے جھٹلانے کا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح جو ہے مزین کر دیا تھا فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو، وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دیا گیا تھا وہ سیدھے راہ سے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی فرعون کی سازشیں مگر برباد ہونے والی۔ اب مومن آل فرعون نے اپنا خطاب جاری رکھا، اب پہلے نرمی پھر تھوڑی سختی، اب واعظ و نصیحت کا انداز ہے، اور گویا یہ تیسرا حصہ ہے ان کے خطاب کا، اور بالکل براہ راست حق پر بیان شروع کر دیا انہوں نے۔ پہلے تو مثالیں سابقہ قوم کی دیں اور عقلی دلیل دی، اب بلا روک ٹوک براہ راست دعوت ایمان دے رہے ہیں۔ وقال الذی آمن، اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لایا تھا یعنی مومن آل فرعون، یا قوم اتبعونی، کہنے لگے اے میری قوم میری پیروی کرو، میری طرح تم بھی ایمان لے آؤ، احدیکم سبیل الرشاد، میں تم کو بتاتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، یا قومی انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو بس تھوڑے وقت کا جو ہے وہ ساز و سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی آرام کا اصل گھر ہے، مَنْ عَمِلَ السَّيِّئَةَ، اب یہ تیسری نصیحت ان کی، پہلی تھی کہ دنیا عارضی ٹھکانا ہے، دوسری تھی کہ اصل گھر آخرت ہے، تیسری بات کہہ رہے ہیں، مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جس کسی نے کی کوئی برائی تو اس کا بدلہ نہیں ہے مگر اسی جیسا، برے کام کا برا ہی نتیجہ نکلے گا۔ اور چوتھی نصیحت کر رہے ہیں، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس کسی نے کیا نیک عمل، مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ہو بھی صاحب ایمان، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، رزق دیا جائے گا ان کو وہاں جنت میں بغیر حساب کے۔ اب پانچویں نصیحت، ویا قومی، اور اے میری قوم، مالی ادعوکم الی النجات، اور کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف۔ چھٹی نصیحت، تدعوننی لاکفر باللہ، تم تو مجھے بلاتے ہو کہ میں انکار کر دوں اللہ کا، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور شریک ٹھہراؤں اس کا اسے جس کا میرے پاس کوئی علم ہی نہیں، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ ساتویں نصیحت، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں زبردست اور بہت معاف کرنے والے اللہ کی طرف۔ اور آٹھویں نصیحت، لا جرم انما تدعوننی الی، اور کوئی شک نہیں کہ میں بلاتا ہوں تمہیں اس اللہ کی طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، نہ تو نہیں بلکہ فرمایا لا جرم انما تدعوننی الی، اور کچھ شک نہیں کہ وہ یعنی جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، یعنی ان بتوں کی طرف یا فرعون کی طرف جو اپنے آپ کی خدائی کا دعوے دار تھا، فرمایا لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، تو نہ تو اسے پکارا جاتا ہے دنیا میں اور نہ ہی اسے پکارا جائے گا آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہم کو تو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ نویں نصیحت، اور دسویں نصیحت، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے ہی جہنم میں جانے والے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں۔ اور بہت ہی عمدہ الفاظ میں ختم کیے تقریر، ایسی بات جو پھر دیر تک آدمی یاد کرتے رہے۔ فرمانے لگے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو کچھ میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، آج تم انکار کر رہے ہو، سنی انسنی کر رہے ہو، ان قریب وقت آئے گا کہ یاد کرو گے کہ میں نے کیا باتیں کی تھی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے تو اپنا معاملہ سپرد کر دیا اللہ کے، اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اصل کام دائی کا یہی ہے، صاف صاف دعوت دے دے اپنی قوم کو اور پھر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ بہت عمدہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کار ساز ما از فکر کار ما، فکر ما از کار ما ہزار ما، میرے کاموں کا بنانے والا میرے کاموں کی فکر میں لگا ہوا، اگر میں خود اپنے کاموں کی فکر کروں گا تو اپنے آپ کو تکلیف دوں گا۔ بھئی سارے کام اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، اسے کہتے ہیں تفویض امر اللہ، اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے، بھئی ہمارا کام کرنا ہے بس، نتائج اللہ کے سپرد، گھر کیسے چلے گا اور فلاں کام کیسے ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بیگم کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، سب اللہ کے حوالے۔ ٹھیک ہے، جو یہ نہیں کہ حقوق نہ ادا کیے جائیں، حقوق ادا کریں گے، باقی ہمیں فکر نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر دیکھنے والی ذات ہمارا رب ہے، وہ ان سارے کاموں کو سنبھالنے والا۔ تو اپنے کام اللہ کے سپرد کرنے چاہیے، کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے نہ ماضی کا غم رہتا ہے نہ آگے کا خوف رہتا ہے۔ بہت ہی شاندار خطاب۔ اب آل فرعون کا انجام دارین بیان ہو رہا ہے، فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو، پس بچا لیا ان کو اللہ نے شر سے ان سازشوں کے جو انہوں نے کی تھی۔ ہوا یہ کہ یہ تقریر کی انہوں نے اور نکلے ہیں محل سے، پیچھے پیچھے فرعون کے سپاہی گئے ہیں کہ قتل کر دیں، لیکن کہیں تلاش نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ جادوگروں کا ہم نے سنا تھا کہ ان کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں تو صلیب پر چڑھا دیا فرعون نے، لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، انہوں نے دعا ہی یہ کی تھی کہ میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے، اور وہی جو ہے سب سے بڑا کارساز ہے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آ پڑا آل فرعون ہی پر بہت بڑا جو بہت برا عذاب، وہی غرق ہو گئے۔ فرمایا النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اب ان کا عذاب برزخ بیان ہو رہا ہے، اور آگ پر وہ پیش کیے جائیں گے یعنی آگ کے سامنے صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو داخل کر دیے جائیں گے وہ شدید ترین عذاب میں۔ تو آل فرعون کا دنیا میں انجام کیا ہوا، غرق کر دیے گئے سمندر میں، برزخ میں انجام کیا ہو رہا ہے، صبح شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت سے بھی عذاب برزخ قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے، اب قیامت کے دن کیا ہوگا، شدید ترین عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے پھر پیروکاروں کا سوال جواب ہو رہا ہے اپنے لیڈروں سے، اہل جہنم کا جھگڑا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ باہم جھگڑیں گے آگ کے اندر، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو تکبر کیا کرتے تھے، لیڈر بنے پھرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، وہ کہیں گے کہ یقیناً ہم نے تو تمہاری پیروی کی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، بس کیا تم ہٹاؤ گے ہم سے اس عذاب کو، نصیباً من النار، کچھ حصہ آگ کا، ہم تمہاری بات مانتے رہے، یہاں تک پہنچ گئے، اب ایسا تو کرو، کچھ تو آگ کو کم کرو اب، اور کچھ اسے ہماری تکلیف میں کچھ تو کمی کرو۔ لیڈروں کا جواب کیا ہوگا؟ قال الذين استكبروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا كل فيها، یقیناً ہم سب اسی میں پڑھیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اور بے شک اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ وقال الذين في النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو ہوں گے آگ میں، لخزنتی جہنم، یعنی محافظین سے جہنم کے، ادعوا ربکم، کہ ذرا دعا کرو، پکارو اپنے رب سے۔ یہاں پر بھی دیکھیں جہنم والوں کا، اللہ ہی کو پکارتے، ابھی بھی جہنم کے محافظوں کو پکاریں گے کہ تم دعا کرو اللہ سے، دنیا میں بھی یہی کرتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ ہی کو پکارتے رہے، جہنم میں جا کر بھی یہی ان کا انداز ہوگا کہ وہ جہنم کے داروغے جو ہوں گے، وہاں کے نگہبان جو ملائکہ ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ تم دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ کم کر دے ہم سے بس ایک دن کا عذاب، یہ نہیں کہیں گے یہ عذاب ہی ختم کر دے، وہ کہہ رہے ہیں بس اتنا تو کر دو، تم دعا کرو کہ ہم پر ایک دن کے لیے عذاب کم ہو جائے۔ قالوا اولم تکو، اس پر فرشتے سوال کریں گے، وہ کہیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے رسول واضح نشانیاں لے کر، قالوا بلا، اس پر وہ اقرار جرم کریں گے، کہیں گے ہاں کیوں نہیں، قالوا فدعوا، پھر فرشتے کہیں گے کہ پس پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگا کافروں کا پکارنا مگر بے سود، کوئی ان کی شنوائی نہیں ہوگی، کوئی ان کی دعا سننے والا نہیں ہوگا۔ آگے پھر انجام مومنین کا بھی بیان ہو رہا ہے، انا لننصروا رسلنا والذین آمنوا، اور بے شک ہم مدد کرتے ہیں رسولوں کی، اپنے رسولوں کی اور لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشہاد، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جس میں کھڑے ہوں گے گواہ، انبیاء کی مدد کی جائے گی، اہل ایمان کی مدد کی جائے گی۔ فرمائے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ولہم اللعنۃ، اور انہی کے لیے ہوگی لعنت، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے ہوگا بہت ہی برا ٹھکانہ، بہت ہی برا گھر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کی مدد کی مثال بیان ہو رہی ہے، ولقد آتینا موسی الہدا، اور ہم نے دی تھی موسی علیہ السلام کو ہدایت، واورثنا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدوں و ذکرا، جو ہدایت اور نصیحت تھی، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے اور اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک، فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، پس صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے، وہی حق ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ کہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی اللہ مغفرت بھی فرمائے گا، انہیں دنیا اور آخرت میں اجر بھی اچھا عطا فرمائے گا۔ نمبر دو، فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور معافی مانگی اپنے گناہ کی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے تو بڑا نازک مضمون ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا گناہ تو کوئی ہے نہیں، تو اپنے گناہ کی معافی مانگی سے مراد ہے کہ خلاف اولا اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگی، تو نیکیوں میں اور بہتر ہو سکتا تھا اس میں اگر کوئی تھوڑی سی کمی رہ گئی اس میں، یا صبر اور زیادہ ہو سکتا تھا اس میں تھوڑی سی کبھی کوئی کمی رہ گئی، تو گویا اس کی معافی ہے، یعنی خلاف اولا عمل پر معافی مانگیے۔ اور نمبر تین، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اب پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی ہم کے ساتھ شام اور صبح، یعنی ہمہ وقت اپنے رب کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک، حق پر ڈٹے رہنا۔ نمبر دو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی پاکی اس کی ہم بیان کرتے رہنا صبح و شام، یعنی شام و صبح، یعنی ہر وقت۔ حق کے دشمنوں کے لیے وعید آ رہی ہے، یعنی انہیں ایک بری خبر سے ڈرایا جا رہا ہے، اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ، بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو آئی ان کے پاس، اِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْر، نہیں ان کے دلوں میں مگر تکبر، مَا هُمْ بِبَالِغِ، نہیں وہ پہنچنے والے یعنی اپنی خواہشات تک، جو ان کی خواہشات ہیں کہ ہم دنیا میں اہل ایمان کو ختم کر دیں اور آخرت میں ہمارے یہ سفارشی ہمیں جنتوں تک پہنچا دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی خواہشوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. فاستعذ باللہ، پس پناہ مانگی اللہ سے، انہ ہو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا. آگے قیامت کے واقع ہونے کے لیے دلیل آ رہی ہے، فرمایا لخلق السماوات والارض، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اکبر من خلق الناس، کہیں بڑھ کر ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے. اپنے آپ کو دیکھو، اس پوری عظیم و شان کائنات کو دیکھو، کس کا پیدا کرنا آسان ہے؟ ظاہر ہے انسان کا نسبتاً آسان ہے، اتنی عظیم کائنات جس میں اتنی بڑی بڑی چیزیں اور کیا کچھ انتظام ہے، وہ اس سے کئی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. تو اگر کائنات ہی پر غور کر لو تو توحید تک آ جاؤ گے. دوسری دلیل دی جا رہی ہے قیامت کے لیے، اور اس طرح جو اللہ اس کائنات کو بنا سکتا ہے وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دباؤ اٹھا سکتا ہے. وما یستوی اعما والبصیر، اور نہیں برابر اندھے اور دیکھنے والے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی آپ کہیں کہ ایک طرف اللہ کے باغی ہیں جو اللہ اس کے رسول قرآن کو دیکھ ہی نہیں رہے، آخرت انہیں نظر ہی نہیں آ رہی، اور دوسری طرف اللہ کے وفادار ہیں جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے آگے سر جھکاتے ہیں، آخرت سے ڈرنے والے ہیں. یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، وللمسیء، اور وہ دوسرا جو برائیوں پر برائی کر رہا ہے، گناہ گار ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایمان اور نیک اعمال کرنے والا دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کے مقام پر ہوگا، اور گناہ گار دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوگا. فرمایا قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑا ہی ہے جو تم غور کرتے ہو. آگے بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس بات کا یقین نہیں کرتے. وقال ربکم ادعونی، اور یقین اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو، مجھے سے دعا کرو، استجب لکم، میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو یعنی یہ جو مرکزی مضمون ہے کہ توحید سے دعا، صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہم پڑھا ہے کہ دعا ہی عبادت کا خلاصہ ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے. جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایات موجود ہیں. اور دعا انسان کس سے کرتا ہے؟ جسے حاضر و ناظر سمجھتا ہے، جسے مشکل کشا سمجھتا ہے، جسے حاجت روا سمجھتا ہے، جسے صاحب اختیار سمجھتا ہے، جسے صاحب طاقت سمجھتا ہے، جسے صاحب قدرت سمجھتا ہے، جسے سمجھتا ہے یہ بگڑی بنا سکتا ہے، اسے پکارتا ہے. تو یہ کون سی شخصیت ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا جائز نہیں. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لازماً دعا قبول کرتا ہے. نمبر ایک، جو مانگا ہے وہی عطا فرما دیتا ہے. نمبر دو، اس کے بدلے کوئی بلا ٹال دیتا ہے. نمبر تین، آخرت کے لیے دعاؤں کو ذخیرہ فرما لیتا ہے. اس روایت میں آتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دعا جو قبول نہیں ہے اس کے جواب میں جو ہے نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور انسان چاہے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور ساری اس کے بجائے آج مجھے اجر مل جاتا. تو دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، ہمیں ہمیشہ اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے افضل الدعاء استغفار، سب سے افضل دعا کیا ہے؟ استغفار ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرنا. تو اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت عمدہ اشعار ہیں شروش کاشمیری کے، وہ کہتے ہیں آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا پھیر دے رخ گردش ایام کے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سورش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے، رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ غزل میں دعا تو قبول ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ شوق عطا فرمائے کہ ہم دعا کی عادت بنائیں، اور یہ بھی دائمی ذکر کا ایک طریقہ ہے کہ وہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہم یاد کر لیں۔ صبح اٹھتے ہی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، باتھ روم سے آنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، لباس تبدیل کرنے کی، گھر سے نکلنے کی، سواری پر بیٹھنے کی، پھر گھر میں داخل ہونے کی، پھر رات کو سونے کی، پھر دعائیں، تو یہ ہر موقع کی دعا ہے۔ تو اس سے ایک تو دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جن دعاؤں جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے دعا کرنا سکھایا ان سے ہم مانگے اللہ قبول نہ کرے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ہماری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب داخل کیے جائیں گے جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے۔ تو اللہ کو تو ناراض ہوتا ہے اللہ ان سے جو اللہ سے دعا نہیں کرتے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آگے اللہ سے دعا جو ہے اس کا ذکر فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے رات، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر آ رہا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام حاصل کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور اس اللہ نے بنا دی ہے یہ دن جو ہے جو بالکل دکھانے والا ہوتا ہے، اس میں روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے، ترغیب شکر ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان سارے دلائل کا حاصل کیا ہے جو ابھی تک آئے، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ، خالق کل شیء، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، فانا تؤفکون، پس تم کہاں سے بہکے جا رہے ہو، تم یہ شرک پہ کیسے پڑ گئے، تم اللہ سے غافل کیسے رہ سکتے ہو۔ اسی طرح منکرین کی جو ہے پرانی عادت کو دہرایا جا رہا ہے، فرمایا کذالک یؤفک الذین، اور اسی طرح بہکائے جاتے تھے وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر احسانات گنائے جا رہے ہیں، فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی اللہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ، آرام گاہ، جس پہ تم گھر بنا کر آرام سے رہتے ہو، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا اس اللہ نے، وصورکم فاحسن صورکم، اسی اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، اور کیا عمدہ صورتیں بنائیں، ورزقکم من الطیبات، اس اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، بس بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ صرف اسی اللہ کو پکارو، اب جب سب مانتے ہو کہ وہی ہے سب کچھ کرنے والا، تو پھر غیروں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ دیکھیں ہماری اپنی غیرت ہے، ایک ہمارے یہاں مہمان آیا ہو اور سالن مانگنے پڑوس میں چلا جائے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا کہ بھائی مہمان میرے تھے، مانگنے پڑوس میں چلے گئے، حالانکہ پڑوسی ہمارے برابر ہی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہم سے شاید زیادہ ہی امیر ہو، لیکن اللہ کے تو در کے بھکاری ہے، فقیر ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی اس کے بھکاری کے آگے ہاتھ پھیلا دے تو پھر کیسا اللہ کو غصہ آتا ہوگا کہ مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، آقا میں ہوں، مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، مانگ تم اس سے رہا جو میرا محتاج ہے خود، اس سے تم نے میرے برابر بٹھا دیا۔ تو اللہ کو بہت شدید غصہ آتا ہے کہ دعا کسی غیر اللہ سے کی جائے، تو اور شرک، اور اسی طرح یہ دعا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، تو صرف اور صرف اللہ سے جائز ہے۔ بہرحال فرمایا هو الحی، وہی اللہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، فدعوه مخلصین له الدین، پس اسی کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی عبادت، الحمدللہ رب العالمین، اور کل شکر و کل تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے باطل کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی عارضی معاہدہ ہو جائے صلح کا وہ صحیح ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو ماننے والے اللہ کا انکار کرنے والے ہمیشہ کے لیے دوستی کرنا، یہ دوستی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لے آئے۔ تو فرمایا قل انی نوحیت، اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذی تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو اس اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ آ چکی ہیں میرے پاس دلیلیں میرے رب کی طرف سے، وامرت ان اسلم، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بداری کروں لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی۔ تدعون کا مطلب ایک جو ہے دعا بھی ہوتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نہ پکاروں انہیں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اسی طرح تخلیق و حیات انسانی کے مراحل بیان ہو رہے ہیں، یہ بھی دلیل ہے کہ جو اللہ اتنے مراحل سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ پھر موت کے بعد بھی انسان کو اٹھا سکتا ہے۔ حقیقت انسان جو ہے بیان ہو رہی ہے، ہو الذی خلقکم من تراب، نمبر ایک وہی اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا مٹی سے، یہ ہمارا جو ہے مادہ تخلیق بعید ہے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا۔ نمبر دو ثم من نطفہ، پھر اس اللہ نے بنایا تمہیں نطفے سے، ثم من علقہ، پھر بنایا جمے ہوئے خون کی بوند سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتا ہے تمہیں بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر وہ تمہیں پہنچا دیتا ہے تمہاری طاقت کی یعنی عمر تک یعنی جوانی تک، ثم لتکونوا شیوخا، پھر وہ بنا دیتا ہے تمہیں بوڑھا، ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ موت دے دیتا ہے اس سے پہلے ہی، بڑھاپا آتا ہی نہیں ہے، بچپنے میں ہی یا جوانی میں ہی جو ہے موت آ جاتی ہے۔ فرمایا ولتبلغوا اجلا مسمى، اور تاکہ تم پہنچو اس وقت مقرر تک، ولعلکم تعقلون، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو گویا یہ جو اللہ اتنے مراحل سے انسان کو گزار سکتا ہے، ایک مرحلہ اور ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، وہ کیسے اللہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو آگے صفات باری تعالیٰ بیان ہو رہی ہیں، ہو الذی یحیی و یمیت، وہی اللہ زندگی دیتا ہے وہی اللہ موت دیتا ہے، فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ اللہ فیصلہ فرما لیتا ہے کسی بات کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، بس وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اتنا زبردست اللہ، اس کے لیے کیا مشکل ہے جو ہے آخرت بپا کر دینا۔ حق کو جھٹلانے والوں کا برا انجام بیان ہو رہا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، انا یصرفون، کہ وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو قرآن کو، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور اس دین کو جو ہم نے دے کر بھیجا اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، پس ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اب ان کی کیفیت کیا ہوگی، اذ الاغلال فی اعناقہم، نمبر ایک جب کہ طوق پڑے ہوئے ہوں گے ان کے گردنوں میں۔ لیکن یہ زنجیریں کئی طرح کی ہوتی ہیں، اگر جو ہے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی جائیں انہیں ہتھکڑیاں کہتے ہیں، پیروں میں زنجیریاں باندھ دی جائیں اسے بیڑیاں کہتے ہیں، اور گردن میں گردن کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے اسے طوق کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مجرمین کی یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان کے گردنوں میں زنجیریں ڈلی ہوں گی یعنی جکڑے ہوئے ہوں گے، والسلاسل، اور مزید زنجیریں بھی ہوں گی۔ نمبر دو، نمبر تین، یسحبون، اور وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، نہایت کھولتے ہوئے پانی میں، اور نمبر چار، ثم فی النار یسجرون، اور پھر آگ میں وہ جھونکے جائیں گے، ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، بلاؤ اپنے معبودوں کو، پکارو انہیں، آواز دو وہ تمہیں بچائیں اس عذاب سے۔ فرمایا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک من دون اللہ، اس اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، اس پر وہ مشرکین جواب دیں گے، وہ اہل جہنم کہیں گے وہ سب کھو گئے ہم سے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ کہیں گے ہم تو پکارتے ہی نہیں تھے اس سے پہلے کسی شے کو، کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو۔ عذاب کے اسباب بیان ہو رہے ہیں دو، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ عذاب تمہیں اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ تم اتراتے تھے زمین میں نہ حق، جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں بجائے شکر کرنے کے تم اکڑتے تھے، اتراتے تھے ان پر. اور نمبر دو، وبما کنتم تمرحون، اور اس کے بدلے جو تم اکڑا کرتے تھے. انجام کیا ہوگا؟ ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے. خالدین فیہا، اب اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. فبئس مثوى المتکبرین، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ فاتح ہو کر رہیں گے، آپ غالب ہو کر رہیں گے. فاما نرینک، بس اگر ہم دکھا دیں آپ کو، بعض الذین نعدہم، یعنی کچھ اس عذاب کا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او یتوفینک، یا پھر ہم آپ کو موت دے دیں، یعنی عذاب یا تو آپ کی موجودگی میں ان پر آ جائے یا پھر آپ کی وفات کے بعد جو ہے عذاب آ جائے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ہماری طرف ان سب نے بھی بالآخر لوٹنا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے تھے کئی رسول، ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے. تو آپ کہہ سکتے ہیں دلیل نقلی علی آ رہی ہے، سابقہ قوموں سے جو ہے دلیل دی جا رہی ہے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے بیان کر دیا آپ سے. 26 کے قریب انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ ذکر ہے قرآن میں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں وہ بھی ہیں کہ ہم نے نہیں بیان کیا ان کا حال آپ سے. ایک رائے یہ کہ 124,000 انبیاء زمین پر تشریف لائے، تو ان میں سے 26 کا ذکر اللہ نے ناموں کے ساتھ قرآن میں فرما دیا، باقی سب کا ذکر اجمالاً ہو گیا جیسے سائد میں ہو گیا. آگے بیان ہو رہا ہے کہ معجزہ اللہ ہی عطا فرماتے ہیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے ایسا کرنا ممکن، اَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ لے آئے اپنے پاس سے معجزہ، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، بس جب آ گیا اللہ کا حکم، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا اللہ نے انصاف کے ساتھ، یعنی کافروں پر اللہ کا عذاب آیا، نافرمانوں پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو گیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ، اور خسارے میں رہے وہاں اہل باطل. اب اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور اس میں سے بھی نعمت چوپایوں کا. دیکھیں کبھی اللہ کے دنوں کا ذکر آتا ہے، اسے تذکیر بے ایام اللہ کہا جاتا ہے، وہ دن جن میں نافرمان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جھنجھوڑنا کا، کہ ڈر کر ہی اللہ کو ماننے لگو. پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے کہ بھئی اللہ کا شکر کر کے اس کا احسان ہی مان کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کسی طرح تو اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ ہی ہے جس نے بنا دیے تمہارے لیے یہ چوپائے، یہ مویشی. اور ان کے فائدے کیا ہیں؟ چار فائدے یہاں بیان ہو رہے ہیں. نمبر ایک، لترکبوا منہا، تاکہ تم سوار ہو ان میں سے باس پر. ومنہا تاکلون، اور کھاؤ ان میں سے باس کو، جیسے گائے، بیل، اونٹ، بکرا، دمبا، یہ کھایا جاتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، یعنی اس میں آپ دیکھیں سواری بھی ہے، گوشت بھی ہے، دودھ، دہی، مکھن، اسی طرح گھی بھی بنتا ہے، صابن بھی بن جاتا ہے، کھاد بھی ان سے حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کھال سے بھی بہت کچھ بنا لیا جاتا ہے، جانوروں کی چمڑا حاصل ہوتا ہے، اور بار بداری کے بھی فائدے ہیں. اور نمبر چار، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَّةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی ضرورت کو جو تمہارے سینوں میں ہے. لمبے لمبے سفر ہیں، مشکل سفر ہیں، ان میں یہ چوپائے کام آتے ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر ہم تمہیں سوار کرتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں، ترغیب شکر اور ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، ہر طرف اللہ کی نشانیاں. تو فرمایا فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ یہ جسم جو اللہ نے ہمیں دیا یہ بھی اللہ کی نشانی، اس میں سے کس کس نعمت کا انکار کریں گے؟ دیکھنے کی، سونگنے کی، چکھنے کی، سننے کی، چلنے پھرنے کی، سوچنے کی، کتنی صلاحیتیں اللہ نے دی. پھر یہ پوری کائنات اللہ کی کتنی بڑی نشانی اور نعمتیں. اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی ہے. فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ غور کرتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ نمبر ایک، اسباب بیان ہو رہے ہیں کہ سابقہ قومیں کن باتوں پر گھمنڈ کرتی رہیں اور کس گھمنڈ میں انہوں نے اللہ کے رسولوں، کتابوں اور اللہ کے احکامات کا انکار کیا۔ تو اسباب گھمنڈ آ رہے ہیں۔ نمبر ایک، کانو اکثر منہم، وہ زیادہ تھے ان سے تعداد میں، اپنی تعداد پہ بڑا گھمنڈ تھا، ہم تو اتنے لاکھ لوگ ہیں، ہمارا کون مقابلہ کرے گا۔ نمبر دو، وہ اشد قوا، وہ کہیں بڑھ کر تھے ان سے قوت کے اعتبار سے، یعنی اہل مکہ کیا طاقت رکھتے ہیں، کیا اسباب رکھتے ہیں جو سابقہ قوموں کے پاس تھی۔ اور نمبر تین، وہ آثار انفلد، اور آثار کے اعتبار سے زمین میں ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے پہاڑوں میں محل بنائے، وہ محل آج بھی موجود ہیں، تو ان سے زیادہ آثار چھوڑ کر گئے۔ تو فرمایا فما اغنا انہم ما کانو یکسبون، بس نہ کام آیا ان کے جو کچھ وہ کماتے تھے۔ اسباب غرور کے بعد اور اب آ رہا ہے اسباب عذاب۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پھر جب آئے ان کے پاس ہمارے رسول، ان کے رسول کھلے معجزات کے ساتھ، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو ان کے پاس تھیں علم و ہنر میں سے، وحاق بهم، اور آ پڑا ان پر، ما کانوا به یستهزئون، وہی عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آگے عذاب کے وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، یہ مضمون آ رہا ہے۔ فلما راؤ باسنا، بس جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے اللہ پر جو ایک ہی ہے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کیا ان سب کا جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے، لما راؤ باسنا، جبکہ انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، بھائی اب جو ہے قبول نہیں ہوتا ایمان، بحالت باس جو ہے وہ ایمان قبول نہیں ہوتا، باس کہتے ہیں عذاب کو، مصیبت کو، تکلیف کو، اور بحالت یاس ایمان قبول ہوتا، مایوسی ہو جائے لیکن ابھی ایمان یعنی عذاب کے اثرات نہیں ہیں، موت کی کیفیت طاری نہیں ہوئی تو بھی ایمان قبول ہے، لیکن ایک دفعہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی یا اللہ کا عذاب آ گیا، دیکھ لیا اسے، قیامت کے واقعات شروع ہو گئے، مشرق سے سورج طلوع، مغرب سے سورج طلوع ہو گیا، تو اب جو ہے ایمان قابل قبول نہیں رہتا۔ تو بار بار یہ چیز آ رہی ہے، فرمایا فلم یکو ینفعہم ایمانہم، بس نہیں فائدہ دیا انہیں ان کے ایمان نے، لما راؤ باسنا، جبکہ انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، سنت اللہ التی قد خلت من فی عبادی، اور یہ اللہ کی سنت ہے جو گزر چکی ہے اس کے بندوں میں، وخسرا ہنالک الکافرون، اور خسارے میں رہے وہاں کافر۔ اگلی سورت سورہ حمیم السجدہ، اور کیونکہ ایک تو حمیم سے شروع ہو رہی ہے، دوسری اس میں آیت سجدہ بھی ہے، اسی لیے اس کا نام حمیم السجدہ ہے۔ آج انشاءاللہ دو بجے تک ہم جو ہے بیان کریں گے، اس کے بعد پھر بقیہ نماز ادا کریں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی جو ہے پچھلی شب کے بنسبت فارغ ہو جائیں گے۔ ویسے بھی یہ شب قدر میں سے ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون سی رات جو ہے حقیقت میں شب قدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا تھا شب قدر کون سی رات ہے، لیکن کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے تو وہ آپ کو پھر بھلا دیا گیا، آپ کے حافظے سے وہ رات لے لی گئی، اور پھر آپ نے بتایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو، تو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ 21ویں شب کا اکثر وقت ہم نے قرآن کے ساتھ گزارا، الحمدللہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ آج بھی ہم بیٹھے ہیں، اور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ جو ہے لیلۃ القدر ہو اور میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اور سیکھ رہے ہوں، اس سے بہتر تو عبادت ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اس حوالے سے ایک نہایت حوصلہ افزا حدیث ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اور جب بھی جمع ہوتے ہیں لوگ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اس کتاب کو سیکھنے سکھانے کے لیے، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر نازل ہوتی ہے ان پر سکینت، وغشیتہم الرحمہ، اور ڈھانک لیتی ہے انہیں اللہ کی رحمت، وحفتہم الملائکہ، اور گھیر لیتے انہیں فرشتے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں ان کا اپنے مقربین میں جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی ہمارے حق میں اس حدیث کو قبول فرمائے. تو قرآن کو سیکھنا سکھانا, اس کے لیے مل کر بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے, اور یہ نصیب والوں ہی کو توفیق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں گے اللہ توفیق عطا فرمائے گا. اور ناشکری کی تو بہت سارے محرومین ہیں, اور خدا خواستہ ہم بھی محروم نہ ہو جائیں اس دولت سے. تو یہاں پر بھی جو بات کی گئی کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں, تو اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک حلقہ لگ جاتا ہے فرشتوں کا, اور وہ گھیرتے گھیرتے آسمان تک چلے جاتے ہیں, گویا ایک مینار بن جاتا ہے فرشتوں کا ایسی محفل کے گرد کہ جس میں قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہ فضیلت ہمیں بھی عطا فرمائے. تو سورہ حمیم السجدہ, اور جیسے کہ بات ہوئی کہ اس میں توحید کا ذکر آ رہا ہے, لیکن دعوت اللہ یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چار آیات میں عظمت قرآن کا بیان ہے. حامیم, یہ حروف مقطعات ہیں, اللہ ہی کو اصل معنی معلوم ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے رحمان اور رحیم کا. رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت میں جوش ہو, اور رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت مستقل ہو. فرمایا کتاب فصلت آیاتو, یہ کتاب ہے کہ الگ الگ کی گئی ہیں اس کی آیات. تو نمبر ایک, یہ منزل من اللہ ہے. نمبر دو, اس کی آیات علیحدہ علیحدہ کی گئی ہیں. نمبر تین, فرمایا قرآن عربیہ, یہ قرآن ہے عربی زبان میں. اور نمبر چار, لقومی عاقلون, ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے. اور نمبر پانچ, بشیراً و نذیرہ, یہ قرآن بشارت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, جو نیک اعمال کر رہے ہیں, گناہوں سے بچ رہے ہیں. اور یہ خبردار کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, اندھے ہوئے ہیں, آخرت کو اللہ کو بلائے ہوئے ہیں. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ, پس جو ہے اعراض کیا ان میں سے اکثر لوگوں نے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, پس وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں, اور جو قرآن کو سننے کے لیے جن کے پاس وقت نہیں ہوتا. پھر بہرحال مشرقین مکہ کی ہٹ درمی کا ذکر آ رہا ہے, لیکن اس میں ہماری بھی جھلک ہے, ہمارے حال کی. وقالو قلوبنا فی اکنا, اور وہ مشرقین مکہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہے, ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں. مما تدعونا الیہ, یعنی اس کی طرف سے جس طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں, یعنی اسلام کی طرف. وفی آزاننا وقر, اور ہمارے کانوں میں گویا ڈاٹ لگی ہوئی ہیں, ہم بات سنتے ہی نہیں آپ کی. ومن بیننا وبینک حجاب, اور ہمارے اور آپ کے درمیان ہے پردہ. فعمل اننا عاملون, بس آپ اپنا کام کیجئے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں, ہم اپنے کفر و شرک پر جمے رہیں گے. رسول کی حقیقت کھولی جا رہی ہے, ان کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہارے جیسا, لیکن فرق کیا ہے. یوہا الیہ, وحی کی جاتی ہے میری طرف. اور وحی کی تعلیم کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ بے شک تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے, ایک ہی اللہ ہے. اور اب اصول کامیابی کیا بیان ہوتے ہیں وحی میں. فاستقیموا الیہ, بس متوجہ رہو, اپنا رخ کر لو اس اللہ کی طرف. واستغفروا, اور اسی سے استغفار طلب کرو. وویل للمشرکین, اور فرمایا کہ ہلاکت ہے, بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے. مشرکین کی خباثات بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک, الذین لا یؤتون الزکاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. نمبر دو, وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ کافرت اور وہ انکار کرتے ہیں آخرت کا. اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہونے والا. آگے تخلیق کائنات کا بیان. قل ائنکم لتکفرون, اے نبی کہہ دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو. بالذی خلق الارض فی یومین, اس ذات کا اللہ کا جس نے بنا دیا زمین کو دو دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, اور تم ٹھہراتے ہو اس کے لیے دوسرے شریک. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, وہی اللہ ہے تمام جہانوں کا رب. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا, اور اس نے بنا دیے زمین میں پہاڑ اس کے اوپر سے، وبرا کافیہ اور برکت دے دی ان پہاڑوں میں، وقدر فیہ اقواتہا اور اندازہ کیا اس نے جو ہے اس کی غذاؤں کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور پہاڑوں میں برکت بھی دے دی، پہاڑوں میں بہت کچھ اللہ نے رکھ دیا، معدنیات اور کئی ہم کانے بناتے ہیں ان سے کیا اچھا نکالتے ہیں، نمک سے لے کر اور سونے تک جو ہے وہ کئی قسم کی معدنیات ہیں جو پہاڑوں سے نکلتی ہیں، پھر پہاڑوں میں قدرتی غار اللہ نے بنا دیے اور وہ غار گویا گھر کی طرح ہے جو انسان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، پھر پہاڑوں سے آج سائنس یہاں پہنچ گئی ہے کہ پہاڑوں سے موسم پہ بھی بڑا فرق آتا ہے اور بادلوں پر موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں پہاڑ۔ تو فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اور پھر اندازہ کیا اس میں جو ہے غذاؤں کا، فی اربعۃِ ایام اور چار دنوں میں یہ سارے معاملات اللہ نے کیے، سوال للسائلین اور پورے طور پر پوچھنے والوں کے لیے۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو دن میں زمین بنائی، پھر زمین کا جو سارا معاملہ اس کے اندر پہاڑوں کا اور ساری بادنیات کا اور غذا کا انتظام جو اللہ نے کیا تو وہ کل چار دنوں میں سارا کچھ کیا گیا۔ فرمایا ثم استوى الى السماء اور پھر اللہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، وہیا دخان اور وہ دھواں دھواں تھا، فقال لها وللارض اور پھر فرمایا اللہ نے اس آسمان کو اور زمین کو، ائتيا طوعا او کرها کہ آؤ خوشی سے یا مجبورا، قالتا آتینا طائعین اور ان دونوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں خوشی سے۔ اب یہ وہ انداز ہے کہ یہ وہ حقیقتیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو انہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، گویا آسمان اور زمین سے کہا گیا کہ تم اللہ کی بات مانو، جیسا اللہ تم سے چاہتا ہے ویسے ہی تم کرو، اور ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی اللہ کی بات مانتے ہیں۔ فقضاہن پس اللہ نے بنا دیا انہیں، سب آسماوات فی یومین سات آسمان دو دن میں، تو چار دن میں زمین اور دو دن میں آسمان، واؤہا فی کلی سما امرہا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے القا کیا ہر ایک آسمان میں اس کا کام، وزینا السماء الدنیا بمصابیح اور ہم نے سجا دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے، مراد ہے سورج سے، تو 200 بلین سورج تو ہماری گیلیکسی میں، پھر اس طرح کی بے شمار گیلیکسیاں ہیں، تو پورا یہ آسمان جو ہے یہ سورجوں سے سجا ہوا ہے، وحفظہ اور جو ہے حفاظت کے لیے، گویا وہ ہم پہلے پڑھا ہے کہ ملائکہ کے لیے یہ چوکیاں ہیں ستارے جہاں سے عالم بالا کی حفاظت کی جاتی، ذالک تقدیر العزیز العلیم اور یہ ہے اندازہ بڑے زبردست اندازہ لگانے والے اور سب کچھ جاننے والے کا، فَإِنْ عَرَضُوا پس اگر وہ نہ مانے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ تو اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نے تو خبردار کر دیا تمہیں، سائقتم مثل سائقت عاد وثمود تو عذاب کی بجلی سے تمہیں خبردار کر دیا جیسا کہ عذاب کی یہ بجلی آئی قوم عاد و ثمود پر، اس جاءتہم الرسل من بین ایدیہم جب کہ آئے ان کے پاس رسول ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے اور یعنی تمام رسول جو ہے وہ ان کی طرف آگے پیچھے تمام طرف سے بھیجے گئے، اور ان تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی، قالوا لو شاء ربنا تو وہ کہنے لگے اگر چاہتا ہمارا پروردگار، لانزل ملائکہ تو وہ نازل فرما دیتا فرشتوں کو، فانا بما ارسلتم به کافرون اور ہم اس چیز سے جسے دے کر تم پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے ہم انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ صاحب کا اقوام کے جھٹلانے کی عبرتناک مثالیں بھی بیان کی جا رہی ہیں، فاما عادن بس وہ جو قوم عاد تھی، فاستكبروا في الارض بغير الحق انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، وقالوا من اشد منا قوه انہوں نے نعرہ لگایا تھا کون ہے ہم سے بڑھ کر طاقت کے اعتبار سے، ہر دور کا فرعون یہی دعویٰ کرتا ہے، آج کے دور کے فرعون بھی یہی کہتے ہیں کون ہے ہم سے بڑھ کر طاقت میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، تو ان کا بھی آج یہی اعلان ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے ہے جس نے انہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوا وہ اللہ کہیں بڑھ کر ہے ان سے طاقت کے اعتبار سے، یہ اپنی کس طاقت کا ناز کریں، اللہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے طاقت کے اعتبار سے، ایک لمحہ نہیں لگتا اللہ کو ان کی طاقت کو تباہ کرنے میں۔
ذرا سا کوئی طوفان آ جاتا ہے تو ساری بڑی بڑی طاقتیں ہل کر رہ جاتی ہیں، کچھ نہیں کر پاتی. تو فرمایا وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں سے جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں. آگے پھر انجام آ رہا ہے قوم عاد کا بھی. فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، اور پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا نہایت تیز تند، فی ایام النحسات، یعنی منحوس دنوں میں یا مصیبت کے دنوں میں. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہم چکھائے انہیں دنیا کی زندگی کا ذلت والا عذاب. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی. پھر آگے قوم عاد کے بعد اب قوم ثمود کی عبرتناک مثال بیان کی جا رہی ہے. وَأَمَّا ثمود، اور جو قوم ثمود تھی، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے انہیں ہدایت کی تھی. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، پس انہوں نے پسند کیا اندھا پن بجائے ہدایت کے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ، بس آ پکڑا انہیں بجلی نے. العذاب الہونی بما کانو یکسبون، یعنی ذلت کے عذاب کے بدلے اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے، تو اس ذلت کا عذاب انہیں دیا گیا بدلے ان کے برے اعمال کے. آگے پھر مومنین کا انجام بھی ہے. یہ تو دو نافرمان قوموں کا انجام بیان ہوا تھا. فرمایا ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ہم نے نجات دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے، متقی تھے. آگے آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. وَيَوْمَا يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن ہاکے جائیں گے اللہ کے دشمن. إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ روک لیے جائیں گے درمیان میں حساب کے لیے. گویا یہ بھی ذلت کا ایک انداز ہوتا ہے، لے جایا جا رہا ہے اور رستے میں روکا جائے کہ اب حساب دو تم، تو یہ ایک انداز ہوگا. فَمَا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ یہ نافرمان پہنچ جائیں گے جہنم کے پاس. شَهِدَ عَلَيْهِمْ، تو گواہی دیں گے ان پر. سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کی کھالیں. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان برے اعمال کی جو وہ کرتے رہے. ہاتھ بتائیں گے ان سے کیا غلط کام کرتے رہے، اور یہ آنکھیں بتائیں گی ان کا کہاں غلط استعمال کرتے رہے، کان بتائیں گے ان سے کیا گناہ کے کام لیتے رہے، اور کھالیں جو پورے جسم کو ڈھاکے ہوئے ہیں وہ کھال بتائے گی کہ اس جسم کا کہاں کہاں غلط استعمال ہو. آگے پھر جو ہے اس سوال کا مزید بیان ہو رہا ہے جو ان سے پوچھا جائے گا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے. لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف. اس پر کھالیں جواب دیں گی. قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي، وہ کہیں گی کہ آج ہمیں گویائی کی طاقت دی اللہ نے. الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْء، جس نے قوت گویائی دیا ہے شے کو. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ، اور نہیں تم جو ہے اپنے گناہوں سے رکنے والے تھے. أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، اس خیال سے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان. وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم تو یہ خیال کرتے تھے. أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ جانتا نہیں بہت سی باتیں جو تم کرتے ہو. تو یہ جو ہے اس دھوکے سے نکالا جا رہا ہے کہ تمہیں تو یہ خیال تھا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور تمہیں کبھی گمان بھی نہیں تھا کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہاری کھال تمہارے خلاف گواہی دے گی. لیکن قیامت کے دن تمہارا اپنا وجود ہی کافی ہوگا تمہارے خلاف بطور گواہ کے. آگے نقصان اور خسارے کی وجہ بیان ہو رہی ہے. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہی تمہارا خیال تھا جو تم نے کیا اپنے رب کے بارے میں. اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس اسی نے تمہیں غارت کر دیا اور تم ہو گئے خسارہ اٹھانے والے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کروں گا. جیسے ہمارا اللہ سے گمان ہے ویسے ہی اللہ کو ہم پائیں گے. اگر ہمیں گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے, تو یہ اچھا گمان اللہ سے رکھنا چاہیے. البتہ بات وہی آ رہی ہے کہ آدمی کو ایک توازن رکھنا چاہیے, بھائی عمل بھی تو ایسے کرو کہ گمان اچھا رکھ سکو. تو عمل جیسے اگر ہم نے کیے ہوئے تو گمان کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہم نے پہلے روایت پڑھی تھی کہ جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتا تو اللہ کو بھی اس سے ملاقات کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. تو اللہ سے ملنے کی خواہش کون کریں گے؟ جو صاحب ایمان ہوں گے, جو نیک و کار ہوں گے, اور جو برے لوگ ہوں گے وہ تو یہ خواہش ہی نہیں رکھتے ہوں گے کہ اللہ سے بھی ملاقات ہو. آگے پھر تفصیل آ رہی ہے اس خسارے کی جن سے وہ لوگ جو ہے گزریں گے. فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا, پس اگر وہ صبر کریں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے. اب چاہے صبر کریں یا نہ کریں, آگ ہی میں پڑے رہنا. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا, اور اگر وہ معافی چاہیں گے, فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ, تو نہیں انہیں معافی دی جائے گی. بھائی اس وقت تو عذاب ہے, اس وقت کا گڑگڑانا معافی مانگنا یہ کسی کام کا نہیں. وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا, اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ ہم نشیں. فَزَيَّنُوا لَهُمْ, بس وہ مزین کرتے رہتے ہیں ان کے لیے, مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, جو کام وہ ماضی میں کر چکے ہیں اور جو وہ آگے کرنے والے ہیں. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ, اور ثابت ہو چکا ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ. فی اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ, پہلی امتوں میں سے جیسے گزر چکی ہیں ان سے پہلے. من الجن والانس, جنوں انسانوں میں. انہم کانوا خاسرین, بے شک وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. آگے پھر قرآن سے دشمنی کا انجام بیان ہو رہا ہے, اور جو ہے گمراہ کرنے والوں پر اہل جہنم کا غصہ, اس کا ذکر آ رہا ہے. بس یہ ایک رکو اور ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ویسے دو صفحے رہ گئے پارہ ختم ہونے میں. بہرحال آگے پھر ذکر آ رہا ہے قرآن سے دشمنی کا انجام. فرمایا وقال الذین کفروا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لا تسعوا لہذا القرآن, نہ سنو اس قرآن کو, والغوا فیہ, اور خوب چور مچاؤ اس میں, لعلکم تغلبون, تاکہ شاید تم ہی غالب رہو. تو دیکھیں ایک آدمی نہیں سن رہا لیکن دوسرا قرآن سنا رہا ہے, تو آواز تو جاری ہے. تو کفار یہ کرتے تھے, زور زور سے شور مچاتے تھے تاکہ آواز ہی کانوں میں نہ آئے. تو ایک تو یہ قرآن سے نفرت کا اظہار ہے, دوسرے اس میں ایک پہلو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر قرآن کی آواز کانوں سے گزر گئی تو ان کا دل بدل جائے گا, وہ اپنے کفر اور شرک پر برقرار نہیں رہ سکیں گے. کیونکہ قرآن ایک پر تاثیر کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں, اس کے الفاظ میں اثرات ہیں. اس لیے کفار کبھی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے, کبھی شور مچاتے تھے کہ آواز نہ آئے. لیکن میں اور آپ پورا پورا قرآن سن جاتے ہیں, ہمارے دل میں تبدیلی نہیں آتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے, ورنہ اگر سمجھ آئے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل پر اثرات نہ ہو. یہ تو بغیر سمجھے بھی اگر اچھی آواز میں قرآن پڑھا جائے تو آدمی جھوم اٹھتا ہے, اس کا دل جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے, لیکن اگر سمجھ رہا ہو تو پھر کیا ہی کہنے ہوتے ہیں. تو فرمایا فلا نذیقن الذین کفروا عذابا شدید, بس ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب. ولا نجزینہم, اور ہم لازماً بدلہ دیں گے انہیں, اسوا الذی کانوا یعملون, یعنی ان کے بدترین اعمال کا جو وہ کرتے تھے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ذالک جزاء اعداء اللہ النار, اور یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی, یعنی آگ. لہم فیہا دار الخلد, ان کے لیے اس آگ میں گھر ہوگا ہمیشہ کے لیے. جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور یہ بدلہ اس کا جو ہماری آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کیا کرتے تھے. یہ سبب بیان ہو رہا ہے عذاب کا. تو اللہ کی آیات کا انکار ایک زبانی ہوتا ہے, ایک عمل سے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دونوں طرح سے انکار سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گمراہ کرنے والوں پر اہل جہنم کا غصہ, اس کا ذکر آ رہا ہے. وقال الذین کفروا, اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں, ربنا ارنا الذی اضلانا, اے ہمارے رب ذرا دکھائیے ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں. من الجن والانس, جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے, شیطان بھی ہمارے سامنے آئے, اور یہ دنیا دار لوگ جن کی باتوں میں آ کر آج ہی ہم جہنم میں پڑے ہیں. اے اللہ ذرا ہمیں ان کے سامنے تو لائیے، نہ جال ہما تحتا اقدامنا، تاکہ ہم کچل دیں انہیں اپنے قدموں کے نیچے، لے یقون من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائے نہایت نیچ و ذلیل۔ یہ غصہ ہوگا اہل جہنم، وہ چاہیں گے کہ شیاطین جن اور انس جن کی وجہ سے آج جہنم واصل ہوئے انہیں اپنے قدموں تلے کو چل دیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم بھی ہو گئے۔ اب کل دینی تعلیمات کا خلاصہ آ رہا ہے، اور یہ اعلیٰ ترین مقام ہے، چار ادبارات سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ سورہ اثر میں نجات کی چار منزلیں بیان کی گئی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ چاروں منزلیں اپنے نقطہ عروج پر اس مقام پر بیان ہو رہی ہیں، یعنی یہ تو انجام تھا قرآن کو نظر انداز کرنے والوں کا، لیکن اچھے لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ایمان کی اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟ کہ اللہ کو رب مان لینا، اور عمل صالح کی اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟ ثم استقاموا، پھر نیکی پر ڈٹ جانا، جم جانا، یہ نہیں کہ آج نیکی کی کل بدی کی، تو نیکی پر دل کا ٹھک جانا، دین پر دل کا ٹھک جانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور استقامت ایک ظاہری استقامت ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اور اسی طرح دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، جسے امر بالمعروف کہتے ہیں، اور خود بھی اللہ کی نافرمانی سے رکنا، اور دوسروں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے روکنا، جسے نہیں عن المنکر کہتے ہیں۔ اور ایک باطنی استقامت ہوتی ہے کہ امید ہو تو اللہ سے ہو، ڈر ہو تو اللہ کی ناراضگی کا ہو، اور بھروسہ ہو تو اللہ کی ذات پر ہو، اور اللہ کے ہر فیصلے پر آدمی راضی ہو، یہ باطنی استقامت کہلاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو، پھر میں کچھ اور نہ پوچھوں کسی سے، بس میرے لیے کفایت کرے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس تم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، بس یہی بیڑا پار کرانے والی چیز ہے، اللہ کو مان لینا پھر اس پر جم جانا۔ کل دین کا خلاصہ استقامت ہے، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں الاستقامت خیر من الف کراما، یہ استقامت ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے، دین پر ڈٹ جانا، جمے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ استقامت کیا ہوتی ہے؟ کہ بخاری شریف میں آتا ہے من احبا للہ و ابغضا للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، دشمنی کی، اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کی وجہ سے روک رکھا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو رب مان لینا پھر دین پر جم جانا، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے، استقامت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہتے ہوئے کہ خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ ولایت ملائکہ کا بیان ہو رہا ہے، فرمایا فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو نیک لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اصل میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر کی قوتوں اور خیر کی قوتوں کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ تو شر کی ظاہری قوت ہوتے ہیں کفار اور فاسقین، جبکہ خیر کی ظاہری قوت ہوتے ہیں انبیاء اور صالحین۔ اسی طرح شر کی باطنی جو قوت ہے نفس امارہ ہے، جبکہ خیر کی باطنی قوت نفس لوامہ ہے۔ اسی طرح شر کی مخفی قوت شیاطین جن ہیں جو نظر نہیں آتے، چھپے ہوئے ہیں اور برائی کی طرف لے کر چلتے ہیں، اس کے مقابلے میں خیر کی مخفی قوت وہ فرشتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن خیر کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اور انسانوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جیسے شیاطین کا نزول ہوتا ہے، تو شیاطین تو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اکساتے ہیں، لیکن فرشتے انسان کو نیکی پر جماتے ہیں۔ تو دو فرشتے تو ہم جانتے ہیں کہ رامن کاتبین، جو بیٹھے ہوئے ہمارے کندھوں پر اور لکھتے جا رہے ہیں جو کچھ ہم بول رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مسلم شریف کی روایت سنائی، جب قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے تو ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح حق و باطل کے مارکے میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. بدر کے موقع پر 1000 فرشتے اللہ نے نازل فرمائے، احد کے موقع پر 3000 فرشتے اللہ نے نازل فرمائے. اور اسی طرح جب ایک صاحب ایمان آدمی ڈٹ جاتا ہے ایمان پر، مخالفین کتنے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں، اس کے دل کو ایک تقویت حاصل ہوتی ہے، اور ہزاروں کفار کے سامنے وہ حق کی بات کہہ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا. تو یہ فرشتے مجھ پر آپ پر بھی نازل ہو سکتے ہیں اگر ہم صاحب ایمان بنے اور ہم جو ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ کی گویا حزب اللہ میں شامل ہوں. تو فرمایا یہ فرشتے کیا کہتے ہیں، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اب جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، ان جنتوں میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. اصل میں انسان کی نفسانی تمام خواہشات کی بھرپور تسکین کا سامان جنت میں موجود ہے، یعنی وہاں سپلائی لائن تو ختم ہی ہو جاتی ہے، جس چیز کا آدمی سوچے گا بھی وہ وہاں موجود ہو، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، جنسی جذبے کی تسکین کا ذریعہ، آنکھوں کے دیکھنے کے جذبے کی تسکین کا ذریعہ، اچھی سے اچھی آواز سننے کی تسکین کا ذریعہ، اچھے ذائقہ چکھنے کی تسکین کا ذریعہ. تو یہ تو وہ نعمتیں جو ہر جنتی کے لیے ہیں اور جو بغیر مانگے وہاں دی جائیں گی. اور پھر دوسری نعمتیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے. اب بخاری شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی عورت ہوگی کہ جو بانجھ رہی ہوگی، اس نے کبھی بچے کو جنا نہیں ہوگا، لیکن نیکوکار ہوگی، صبر کیا ہوگا، جنت میں پہنچ گئی ہوگی، تو وہاں جنت میں خواہش کرے گی کہ کاش میں بچے کو پیدا کروں، جنوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے جنت میں. اسی طرح ایک کسان ہوگا جو نیکوکار تھا اور ساری زندگی فصل لگاتا رہا، کاٹتا رہا، اور وہ جنت میں چلا جائے گا، پھر وہ خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے جنت میں بھی دل چاہتا ہے، ہل چلاؤں، فصل اگاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کرو، کس نے روکا ہے. تو جو آدمی خواہش کرے گا اسے بھی پورا کرنے کا موقع جنت میں دیا جائے گا. تو اپنی اپنی جو ہے سوچ کے متعلق جو ہے لوگ وہاں مانگیں. جیسے ایک تو مثال ایسے جیسے ریسٹورانٹ میں آپ چلے گئے، ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق آرڈر کرتا ہے، کوئی پلاؤ منگوا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بریانی منگوا رہا ہے، کوئی جو ہے قورمے کا مطالبہ کر رہا ہے. تو یا تو یہ سمجھ لیں، ورنہ اپنے کانشیس لیول کے اعتبار سے بات کی جائے گی. جیسے بڑا دلچسپ واقعہ بیان ہوتا ہے محمود و ایاز، محمود بادشاہ تھا، ایاز غلام تھا. اب محمود کے پاس 60 سے زیادہ وزیر تھے، اور وزیر بڑے ذہین تھے، لیکن محمود بادشاہ زیادہ توجہ دیتا تھا ایاز کو. اب بادشاہ کے وزیر جو ہے جلتے تھے ایاز سے. چنانچہ بادشاہ نے سمجھانے کے لیے ایک دن دربار لگایا، اور دربار میں بڑی قیمتی چیزیں رکھیں، اور خود تخت پر بیٹھ گیا آخر میں، اور پھر ایک ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ بس ایک چیز اٹھا سکتے ہیں، اور اگر تم آگے نکل آئے تو پیچھے نہیں پلٹ سکتے، بس جو چیز تمہیں پسند آئے اٹھا دو. تو وزیر جو ہے جیسے جیسے آئے، جسے جو قیمتی ہیرا نظر آتا، کوئی قیمتی جو ہے وہ سونے کی بنی ہوئی چیز نظر آتی، وہ ایک ایک اٹھا کے ہٹتے رہے. پھر ایاز کو بلایا، ایاز ان ساری چیزوں کو اسے گزرتا گزرتا بادشاہ کے پاس آ کے بادشاہ کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ بس اس سے قیمتی چیز میرے لیے کوئی نہیں. تو اصل میں یہ تو ہر ایک کی سمجھ بوجھ ہے، جسے بادشاہ مل گیا اسے سبھی مل گیا. تو اس لیے جنت میں بھی جو اعلیٰ ترین نعمت ہوگی وہ دیدار باری تعالیٰ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے، اس سے اونچی کوئی نعمت نہیں. لیکن ہر آدمی اپنے اپنے ذہن کے لحاظ سے، اپنی اپنی جو بھی اس کی محرومی ہوگی، خواہش ہوگی، وہ وہاں جنت میں تقاضا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر خواہش پوری کرے گا. لیکن فرمایا نزولا من غفور الرحیم، یہ سب ابتدائی مہمانی ہوگی بہت بخشنے والے اور بہت مسلسل رحم کرنے والے کے لیے. عربی میں جیسے ہی مہمان سواری سے اتر کے گھر میں داخل ہوتا ہے اسے نزیل کہتے ہیں، اور جیسے ہی گھر میں آیا جو اس کا فوراً مہمانی کی جاتی ہے، سردیوں میں گرم گرم چائے کافی دی جاتی ہے، گرمیوں میں کوئی ٹھنڈا شربت دیا جاتا ہے، اسے نزول کہتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا جاتا ہے، یہ اصل میں نزول ہے، ابتدائی مہمانی. ورنہ مسلم شریف کی وہ روایت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آ چکی کہ جنت کی حقیقی نعمتیں کیا ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا، وہ اصل نعمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آگے پھر تواصی بالحق کی اعلیٰ ترین منزل آ رہی ہے، یعنی حق بات کہنے میں اعلیٰ ترین کام کیا ہے، زبان کا بہت استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زبان کا اعلیٰ ترین استعمال ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ تو فرمایا ومن احسن قولا، اور کس کی بات بہتر ہوگی بات کے اعتبار سے، ممن دعا اللہ، جو دعوت دے بلائے اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور خود بھی کرے نیک عمل، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ ہر طرف کفر و شرک، اور آدمی کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں تو یہ کلمہ عظیمت ہے۔ ابتدائی مکی دور میں تو کلمہ پڑھنے والوں کو مارا پیٹا جاتا تھا، ان پر تشدد ہوتا تھا۔ تو جب ماحول ایسا ہو جہاں باطل غالب ہو، وہاں پر کہنا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ بہت عظیمت کی بات۔ اور پھر اگر سبھی مسلمان ہوں، مسلمانوں کا ماحول، اس میں کوئی کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں تو یہ کلمہ عاجزی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب مسلمانوں میں سے ہوں، میں کوئی خاص آدمی نہیں ہوں، مجھ میں کوئی سرخاب کا پر نہیں ہے، جیسے باقی مسلمان ہیں ویسے ہی میں ہوں۔ اور اسی طرح اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہ بلاتا ہے اسلام کی طرف، مسلک کی دعوت نہیں دیتا، فرقے کی دعوت نہیں دیتا، اسلام کی دعوت دیتا ہے پورا پورا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ولا تستوی الحسنۃ والسیئہ، اور نہیں برابر کوئی نیکی اور نہ ہی برائی، ادفع باللتی ہی احسن، اب برائی کا جواب کیسے دو یہ سکھایا جا رہا ہے، صبر کی اعلیٰ ترین منزل کا بیان۔ اور فرمایا کہ دفاع کرو برائی کا ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ مطلب کیا ہے کہ کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ بھی گالی دیں تو یہ برابری ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ برائی کا جواب اس سے بہتر نیکی سے دیا جائے۔ تو گالی کے جواب میں خاموش رہنا بھی بہتر ہے، لیکن گالی کے جواب میں دعا دینا یہ بہترین ہے۔ کوئی آپ کو محروم کرے آپ اسے دیں، کوئی آپ کو گالی دے آپ اسے دعا دیں، یہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ مشرکین اور کفار جو آپ کی جان لینے کے در پر تھے، جو آپ کو ہر طرح کا نقصان پہنچانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں تہجد کے خاص وقت میں ان لوگوں کے ایمان لانے، انہیں ہدایت کی دعا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے رو رو کر، تو یہ کیفیت چاہیے ایک دائی کے لیے۔ بس ہم انشاءاللہ اس رکوع کو ختم کر کے پھر جو ہے بقیہ نماز ادا کریں گے۔ تو یہ ایک ہی رکوع ہے، پھر پارہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دور کرو برائی کو اس سے بہتر نیکی کے ذریعے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ شخص کے جس کے اور آپ کے درمیان ہو دشمنی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے بڑا گہرا دوست، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ جو درجات عالی ہیں یہ نہیں دیے جاتے مگر ان لوگوں کو جو بہت صبر کرنے والے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں دیے جاتی یہ سعادت مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں یہ نعمت دی جاتی ہے کہ برائی کا جواب بہترین نیکی سے دیا جائے۔ آسان کام نہیں ہوتا لیکن یہ اللہ کو پسند ہے، خصوصاً دعوت کے مرحلے پر۔ پھر جب جنگ کا مرحلہ آ جائے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، پھر تو دشمن کو کچلنا ہے، مارنا ہے، لیکن جو دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں دائی کو سر جھکانا ہے اور کڑوی کسیلی باتیں سننی ہیں، اس کے جواب میں دعائیں دینی۔ آگے پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر جو ہے پہنچ ہی جائے آپ کو چوک شیطان کی طرف سے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ طلب کیجئے اللہ کی، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ جب ڈرتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے تو دوڑ کے ماں کی گود میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، باقی کام کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے، اسے اس خوفزدہ چیز سے، خوفناک چیز سے بچانے کا۔ تو ایک مومن کا بھی یہی معاملہ ہے، جیسے ہی شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو دوڑ کر اللہ کے محفوظ قلعے کی طرف جو ہے آ جاتا ہے، اور پھر اب شیطان کے حملوں سے بچانا کس کا کام ہو گیا؟ اللہ کا کام۔ اس لیے جو ہے تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی مدود شیطان سے، جب بھی گناہوں کی اکساہٹ ہو اور مومن کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ جا رہا ہے گناہ کی طرف، تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے لینا چاہیے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، توحید سے عبادت کا ذکر آ رہا ہے، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی رات بھی اور دن بھی اور سورج بھی اور چاند بھی، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو، فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا، بس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ اکڑ جائیں، تکبر کریں اللہ کی عبادت سے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ لوگ جو اللہ کے حضور ہیں، اللہ کا قرب رکھنے والے ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ تو تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ کی رات اور دن، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اللہ کی عبادت سے ہرگز نہیں اکتاتے. آیت سجدہ ہے، سجدہ فرما لیجئے. ویسے ابھی جو ہم نے یہ رکوع پڑھا ہے کہ اعلیٰ ترین جو منازل ہیں ایمان کے، عمل صالح کے، تواصی بالحق کے، تواصی بالصبر کے، یہ منتخب نصاب حصہ اول کا آخری درس ہے، پانچواں درس. تو جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ اسے زیادہ تفصیل سے وہاں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. بس یہ رکوع ختم ہوا چاہتا ہے. آگے پھر موت کے بعد زندہ کرنے کی دلیل آ رہی ہے. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کیا آپ دیکھتے ہیں زمین کو غیر آباد، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم نے نازل کیا اس پر پانی، اهتزت وربت، تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، ابھر آتی ہے، اس پر نباتات جو ہے اگاتے ہیں، اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بے شک وہ اللہ جس نے زندہ کر دیا زمین کو، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہ زندہ کر دے گا مردوں کو بھی، اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اسی طرح جو ہے وہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا، اور بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا، لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا، وہ نہیں چھپے رہ سکتے ہم سے، اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ، بس کیا وہ شخص جو جھونکا جائے جہنم میں وہ بہتر ہے، اَمَّنْ يَعْتِي آمِنَا، یا جو آئے گا امن اور چین میں، يَوْمَ الْقَيَامَةِ، قیامت کے روز، اِعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ، بس تم کرتے رہو جو تم اعمال کرنا چاہو، اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. اس ٹکڑے میں ڈانٹ بھی ہے اور شاباش بھی ہے، جو گناہ کر رہے ہیں ان کے لیے ڈانٹ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہیں، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے لیے شاباش ہے کہ اگر لوگ نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ دیکھ رہا ہے جو تم نیکیاں کر رہے ہو. آگے اوصاف قرآن کا بیان ہے، عظمت قرآن کا بھی ذکر آ رہا ہے. فرمایا ان الذین کفروا بالذکر، اور یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ذکر یعنی قرآن کا، لما جاءہم، جب وہ آتا ہے ان کے پاس، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ تو ایک کتاب ہے بہت ہی زبردست، بہت ہی پائے کی. نمبر دو، لا یاتیہ الباطل، اور نہیں داخل ہو سکتا ہے اس میں باطل، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، نہ کھلم کھلا اس کے اندر کوئی چیز اضافی ڈال دی جا سکتی ہے، اور نہ پیچھے سے سازش کے تحت قرآن میں کوئی باطل چیز شامل کی جا سکتی. 1400 سال سے جیسے یہ کلام ہے ویسے ہی آج ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی اپنی طرف سے ایک جعلی صورت بنا کر ایڈ کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ پر ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نکالتے رہتے ہیں اور لوگوں کی اس پر توجہ نہیں ہوتی، لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں حفاظت قرآن کا ذکر فرما رہے ہیں، نہ باطل سامنے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے سازش کے تحت اس کتاب میں شامل ہو سکتا ہے. اور نمبر تین، تنزیل من حکیم حمید، اور وہ قرآن نازل کیا ہوا ہے بڑے حکمت والے اور بڑے حمد و ثنا والے رب کی طرف سے، ما یقال لک، اور نہیں کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، الا ما قد قیلا، مگر جو کہا گیا ہے، لرسل من قبلک، رسولوں سے آپ سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے، یعنی آپ سے پہلے ان کا مذاق اڑایا گیا، آج آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم، اور بہت ہی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. جو ایمان لانے والے نیک اعمال کرنے والے ان کے لیے اللہ کی بخشش، اور جو انبیاء اور دین کا مذاق اڑانے والے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید۔ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اور اگر ہم بناتے اس قرآن کو کسی اور زبان میں، اجمی زبان میں، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو وہ کہتے کیوں نہیں واضح کی گئیں اس کی آیات۔ واعجمی وعربی، اور کتاب تو اجمی ہے اور رسول عربی ہیں، تو وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اب جبکہ کتاب بھی عربی ہے، رسول بھی عربی ہیں، تو بھی یہ انکار کر رہے ہیں، تو کسی طرح یہ ماننے والے نہیں۔ قل ہوا للذین آمنوا ہدا و شفا، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ کتاب تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ہے ثقل، یعنی ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کان بند ہیں۔ وہ علیہم عما، اور وہ اس قرآن کے حق میں بالکل اندھے ہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کو پکارا جاتا ہے بہت دور کے مکان سے، یعنی وہ ماننے والے نہیں ہیں، قرآن کے بارے میں اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اندھے پن سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما، قرآن